نصف صدی کم عرصہ نہیں اور نصف صدی بھی بیسویں صدی کی جس سے ہم گزر رہے ہیں. ایک کے بعد ایک مسلم ممالک پر غلامی کے تاریخ سائے ختم ہوئے اور آزادی کے سورج طلوع ہوئے، لیکن ان سورجوں کو ہر جگہ گہن لگا ہوا ہے. ذہنی غلامی کا گہن، معاشی غلامی کا گہن. بندے کے لیے حقیقی آزادی اپنے رب کی بندگی میں ہی ہے. یہی دعوت لے کر جماعت اسلامی اٹھی، قافلہ بڑھتا گیا اور منزل کی طرف سفر جاری رہا. آج عالم اسلام کے منظر پر اسلامی قوتوں کی جو پیش رفت ہے، کوئی بھی مورخ اس میں جماعت اسلامی کے مثبت اور واضح کردار سے انکار نہیں کر سکتا. جماعت اسلامی نے کیا کچھ کیا ہے، اس کے کیا اثرات ہیں، ایک جائزہ. اسد گیلانی کا نام گزشتہ 40 سال سے علم و ادب کے افق پر ایک روشن نام ہے. مسلسل سرگرم عمل، اہم مصروف جدوجہد. اسد گیلانی آپ سے مخاطب ہیں.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم علی آلہ وصحابہ اجمعین. پاکستان میں تحریک اسلامی کی کامیابیاں اور ان کا تجزیہ، یہ موضوع ہے. تحریک اسلامی کی کامیابیوں کے سلسلے میں بہت کچھ بحث و مباحثہ ہوتا رہتا ہے، اور شاید کسی جماعت کے بارے میں کتنی بحثیں کبھی کسی ملک میں چلی ہوں اور اس کی کامیابیوں کو مشکوک بنانے اور اس کی کامیابیوں کے بارے میں مایوسیوں کا اظہار کرنے کا ایک طویل سلسلہ اکثر بیشتر جاری رہتا ہے. اس کا سبب ایک یہ بھی ہے کہ اس جماعت سے اور اس تحریک سے بے حد محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور انہیں اس بات کا ہمیشہ احساس رہتا ہے کہ اتنا سا وقت گزرنے کے باوجود جو مطلوبہ کامیابی ان کے ذہن میں ہے، اس تک جماعت ابھی نہیں پہنچی ہے. یہ ہمیشہ ہمدردی کے جذبے کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ گہرے تعلق کی بنیاد پر یہ پریشانی ظاہر کی جاتی ہے. اور تحریک کے بے شمار دشمن جو اس دنیا میں اور اس ملک میں ہیں، ان کے ہاں جماعت کی تخفیف کرنے کے لیے، اس کو ہلکا کرنے کے لیے، اس کے بارے میں لوگوں کو مایوس کرنے کے لیے، اس کو ایک عام جماعت کا دیتے ہوئے اسی کامیابیوں کو مختلف پیمانوں سے ناپ کر کم سے کم دکھایا جاتا ہے، بلکہ اس کو ایک ناکام جماعت بنا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ مایوس ہو کر اس سے پیچھے رہ جائیں اور جو دور ہیں اس کے قریب نہ آنے پائیں. اس طرح کا ایک سلسلہ دیکھوں ہمارے معاشرے میں اول دن سے چلا آ رہا ہے. اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ فی الحال تحریک اسلامی جو جماعت نامی کے نام سے پاکستان میں کام کر رہی ہے، یہ اپنی مزاج کے لحاظ سے تنہا جماعت ہے، یعنی منفرد جماعت ہے. اس طرح کی اور کوئی جماعت نہیں ہے. اس سبب سے جماعت کے معاملے میں لوگ اس کو عام جماعتوں کی جنس پر محمول کرتے ہوئے اس سے وہ توقعات رکھتے ہیں جو عام جماعتوں سے رکھی جاتی ہیں، اور نتیجے تک بہت سی پریشانیاں اور فرسٹریشن اور مایوسیاں ان کے حصے میں آتی ہیں. پہلے قدم پر یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں جو درجنوں کے حساب سے جماعتیں ہیں، ان کے اندر کوئی ایک جماعت موجود نہیں ہے جو اس نظام کو بدلنے کے لیے کوشش کر رہی ہو جو نظام باطل، غیر اسلامی نظام، کاہرانہ اور ظالمانہ اور تاغوتی نظام، کلیتاً جبر پر مبنی نظام اور اسلام سے بہت دور نظام اس ملک میں چل رہا ہے، اس نظام کو بدلنے کے لیے کوئی جماعت کام کر رہی ہو. جتنی جماعتوں کا آپ دیکھیں گے میدان میں کام کرتے ہوئے، بعض اوقات بہت بعد میں آپ کے چلیں، بہت دور جا کر آگے نکل گئے گزار، اور لوگوں نے اس پر بڑی پریشانی کا اظہار کیے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ ایک واحد جماعت ہے اور کوئی جماعت بھی اس ملک میں نظام کے بغیر میں کام نہیں کر رہی ہے، بلکہ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں ان کے ساتھ اشتراک کرنے کے لیے، حصے داری کے لیے، یا پھر ان کو کلیتا ہٹا کر کے خود آنے کے لیے، تاکہ اس نظام کو جو موجود ہے اس کو اقرار میں آنے سے بات کرایا جائے، نظام کو بدلنے کے لیے کوئی جماعت بھی اس ملک میں سرائے جماعت نام یہ کام نہیں کر رہی ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کلیتا اگر اس ملک میں کوئی انقلابی پارٹی ہے، ایک ایسی پارٹی جو انقلاب لانا چاہتی ہے، جو نظام بدلنا چاہتی ہے، کیونکہ انقلابی پارٹی صرف وہ ہوتی ہے جو نظام بدلنا چاہتی ہے، حکومتوں کو قبضہ کرنے اور حکومت کو بدل کر اپنی حکومت قائم کرنے والی پارٹیاں کبھی انقلابی پارٹیاں نہیں کہلاتی ہیں. انقلاب لانے والی پارٹی صرف وہ ہوتی ہے جو نظام بدلنا چاہتی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک صرف جماعت اسلامی ہے، اس کے نتیجے میں دل کا فرق ہو جاتا ہے. وہ تمام پارٹیاں جو کسی شارٹ کٹ کے تحت، کسی سازش کے تحت، کسی معاملاتی تدابیر کے تحت حکومت تک پہنچ جاتی ہیں، حکومت تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے. جماعت نامی کے مواقع ایک عام سیاسی پارٹی کی حیثیت سے پاکستان بننے کے چند سالوں کے بعد سے ہمیشہ موجود رہے ہیں اور کبھی بھی وہ طاقت نہیں ہوئے ہیں. جس وقت وہ چاہے حکومت کے اندر جا سکتی رہی ہے، اس کے حکومت میں جانے کی رکاوٹیں نہیں رہی. جو دوسری جماعتوں کا جو منتا ہے مقصود رہا ہے، وہ جماعت نامی کے لیے ایک آسان سا راستہ رہا ہے، لیکن اس صورت میں کہ وہ اس نظام کے تحت جا کر اس نظام کو چلانے کا سرو سامان کرے. اس بنا پر کہا کہ جماعت اسلامی ایک نظریاتی انقلابی جماعت ہونے کی حیثیت سے کسی ایسی حکومت میں آسانی سے نہیں جا سکتی. تو تجدید کا مسئلہ الگ ہو، لیکن اپنے اصولوں کی بنا پر نہیں جا سکتی جو کسی باقی نظام کو چلانے کے لیے کارگر ہو رہی ہے. اس لیے میں یہ بات پر کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس ملک میں اپنی نوعیت اور ماہیت کے لحاظ سے منفرد جماعت ہے. اس لیے اس کی کامیابیوں کو ناپنے کے لیے الگ پیمانہ ہمیں ایجاد کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ وہ اس پیمانے کے لیے اسے کس حد تک کامیاب ہوئی ہے اور کس حد تک اس کی کامیابیاں جو ہیں وہ محبوس ہیں یا اس کے امکانات کیا ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک خدا پرستی کی تحریک ہے، یہ اصلاح انسانیت کی تحریک ہے. یہ اس سے قبل کے حکومت تک پہنچے افراد فرد کو اور افراد کو لے کر کے ان میں اصلاح کا ایک مخصوص عمل جو اس کا اپنا سانچہ ہے، جو شریعت نے اور قرآن نے مقرر کیا ہے، اس سانچے کے تحت افراد کو بدل کر کے آگے چلنے کا کام اور پروگرام رکھتی ہے. یہ ایک طویل کام بھی ہے، لیکن اس کو سوچ سمجھ کر اختیار کیا گیا ہے، اپنے ایمانی تقاضوں کے اہتمام کے ساتھ اختیار کیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہے کہ اس عذر کو معقول قرار دے کر کے ہم اسی کامیابی کی طرف سے یہ کہہ دیں کہ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے انقلابی کام کرنے کے لیے اور اتنا نظام بدلنے کے لیے پھر کیا حاجت ہے کہ ہم اسی کامیابیوں کو شمار کریں، اس کے لیے عمر نو چاہیے، اس کے لیے لمبی طبیعت چاہیے. یہ بات اگر کہی بھی جائے تو بعض معاشروں کے اندر یہ ممکن بھی ہے اور اس کی مثالیں قرآن نے پیش بھی کی ہیں. انبیاء کرام کی خاصی بڑی تعداد جن کا تعارف قرآن مجید نے کرایا ہے، اس کے بارے میں ہمارے سامنے جو تصویر آتی ہے کہ معاشروں کے اندر اس موضوع کی انقلابی نظریاتی جماعتیں جو انبیاء کرام نے اٹھائیں، تو طویل مدت تک کام کرنے کے باوجود بظاہر وہ کامیابیوں کے آثار دکھانا چکی اور اس کے لیے تو ایک مدت تک بنا دی گئی. نبی علیہ السلام کی تحریک کی مدت کے 950 سال تک وہ تحریک چلتی رہی ہے، نتائج برآمد نہ ہوئی اس نوعیت کے جو مطلوب تھے. لیکن میں وہ باتیں یہاں نہیں کہنا چاہتا، اس لیے کہ ہم نے بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہم جس رفتار سے جا رہے ہیں، میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں اس رفتار میں اگر ہم معمولی سا بھی اضافہ کر ڈالیں تو اس کے نتیجے میں مختلف سمتوں سے ایسے بگاڑیوں کے داخل ہوتے چلے جانے کا خدشہ موجود ہو جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کا اپنی منزل کو پہنچنے کے مقابلے میں کسی اور کی منزل کو پہنچنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. میں آپ کے سامنے جن کامیابی کے لیے کرنا چاہتا ہوں ان میں آپ کو یہ بات کو بار بار تکرار کے آتی ہے کہ تحریک اسلامی ہمیشہ دو کامیابیوں کے لیے کوشش کرتی ہے. اس کا مقصد وجود میں تنہا ایک کامیابی نہیں ہوتا کہ اس دنیا میں نظام بدل ڈالا جائے اور نظام پر قبضہ کر لیا جائے. اسی کامیابی کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک رخ یہ ہوتا ہے کہ وہ اقامت دین کی جدوجہد میں پورے معاشرے کو بدل کر ان قوانین کو جاری کر دے جو اس دور کے نبی نے اور شریعت نے ان کو دیے ہیں. یہ بالفعل معاشرے کے اندر قائم کرنے کی ایک کامیابی ہے. اور ایک کامیابی یہ ہے کہ اس جدوجہد کے نتیجے میں اس کو آخر میں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے اللہ کو راضی کر سکے. فردن فردن بھی اجتماعی طور پر دے. یہ کامیابی کا دوسرا تعلیم ہے. اور ہمیں جو تعلیمات دی ہیں ان کی روشنی میں یہ کامیابی اگر خلوص نیت کے ساتھ جدوجہد کی جائے, یہ کامیابی کہ تحریک اسلامی کے ساتھ مل کر کے اور زندگی سفا کر کے اور محنتیں کر کے اگر آدمی اللہ کے سامنے پہنچے تو اللہ کی رضا کے حصول کا اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں. اس لیے یہ کامیابی کی تو ضمانت موجود ہے. اور جہاں تک دنیا کامیابی کا تعلق ہے اور نظام کو بدلنے اور مجموعی طور پر پورے معاشرے میں اصلاح کا تعلق ہے, یہ بہرحال ایک جدوجہد کا نتیجہ ہوتا ہے اور وہ کبھی حاصل ہوتی بھی اور کبھی نہیں بھی حاصل ہوتی ہے. لیکن جس سمت میں ہم چل رہے ہیں میں اس کے چند سنگھائے میل آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اس کامیابیاں ہیں جو ہم نے فکری اور نظریاتی میدان میں حاصل کی ہیں. اگر آپ 50 سال پہلے کے لٹریچر کا بھی مطالعہ کریں, عام کتابیں مسلمانوں میں رائج تھیں, عام واج مسلمانوں کے اندر کیے جاتے تھے, عام دینی مجالے کی منعقد ہوتی تھیں, عام علماء کرام جو گفتگو کرتے تھے, عام مدارس میں جو دینی تعلیمات دی جاتی تھی, ان سب کو 50 سال پہلے آپ ذہن میں رکھیں تو پھر آپ کو ان باتوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. ایک کامیابی ہم نے یہ حاصل کی کتنی میدان میں, ہم نے اسلام کو جو صدیوں سے مسلمانوں کی ایک روش زندگی اور ایک نسلی طرز عمل اور ایک جانب نشان قومیت بن گیا ہوا تھا, اس کو ہم نے ایک تحریک بنا کر اٹھانے کی کوشش کی. 1941 میں یا اس سے کچھ پہلے جب اس تصور کو آگے بڑھایا گیا کہ اسلام ایک تحریک ہے, ایک موومنٹ ہے اور یہ اپنا غلبہ چاہتی ہے اور یہ انسانوں کی اصلاح چاہتی ہے, تو یہ بڑی اوپری سی بات تھی کیونکہ اسلام مسلمانوں کے اندر اس حقیقت میں موجود نہیں تھا. اسلام ان کے لیے ایک علامت تھا, ایک نشان تھا قبلیت کا, یا ایک روش تھی یا چند ہدایات کا ایک مجموعہ جن کا تعلق فرد کی انسانی زندگی کے ساتھ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس جانب نظریت کو ایک تحریک کی صورت میں بدلنے میں جو کام سر انجام دیا, آج آپ اس بات کو سوچ سکتے ہیں کہ عالم اسلام نے نہیں بلکہ مجموعی طور پر پورے عالم انسانی کے اندر اسلام ایک نظریہ حیات کی حیثیت میں, ایک موومنٹ کی حیثیت میں ہر کہیں پر موجود ہے. اور جس جگہ پر جا کر کے اس موجود تحریک کا تجزیہ کریں گے اس کے اندر سے آپ کو اپنی تحریک اسلامی کے آثار ملیں گے, اس کے اثرات ملیں گے, اس کے افکار ملیں گے. اور آپ کو معلوم ہوا کہ جو تصور آپ نے 50 سال پہلے اسلام کو نظام زندگی اور ایک تحریک کے حقیقت میں پیش کیا تھا, اب وہ ایک انسانی سطح پر, عالمی سطح پر بڑے پیمانے میں وہ رائج اور تسلیم شدہ طور پر موجود ہے. اب اسلام کو مذہب اگر کوئی شخص کہتا ہے تو آؤٹ آف فیشن بات کہتا ہے, اس کو لوگ ان پڑھ سمجھتے ہیں, اس کے بارے میں لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے کہ اس کا علم بہت محدود ہے. اب عمومی سطح پر پڑھے لکھے لوگوں کے اندر اسلامک موومنٹ تسلیم کی جاتی ہے, ان کے درمیان بھی جو اس کی محبت کرتے ہیں اور ان کے درمیان بھی جو اس کی حمایت کرتے ہیں اور ان کے درمیان بھی جو بے تعلق رہتے ہیں. اسلام بحرحال ایک موومنٹ کی حیثیت سے مسلمہ چیز دنیا میں بن چکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 50 سال کی جدوجہد جو ہے بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ نے نظریات میں اور ایک چیز کے تشخص میں اور ایک چیز کی ماہیت میں اتنا عظیم انقلاب برپا کیا کہ پورے عالم انسانیت کو یہ منوا لیا کہ اسلام ایک موومنٹ ہے, یہ کسی کمیونٹی کا چھوٹا سا انسانی مذہب نہیں. تحریک اسلامی کی دوسری کامیابی سے متصل جو ہے وہ دین اسلام کا وسیع تصور ہے. یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے اندر 5 ارکان دین, نماز, روزہ, حج, زکات, یہ کلیتاً دین اسلام کی 4 دیواری شمار ہوتی تھی. اور اسی میں کمال حاصل کرنا تقوی کے تمام مطالب کو طے کرنے کے لیے بہت کافی تھا. ولایت بھی اسی میں حاصل کی جاتی تھی اور اسی کے اندر آدمی تمام درجات حاصل کرتا تھا کہ کوشش کرنے سے تقوی ملتا رہا تو یہاں سے ملتا تھا, یہ محسن بنتا تھا, اس سے بنتا تھا, ان 5 ارکان دین کو لے کر کے. اور یہ سبب ہے کہ آپ گزشتہ صدیوں کی اگر آپ کتابیں نکال کر دیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو جس نوعیت کے جن لوگوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں کم از کم 500 سال پہلے تک کی، تو اس کے اندر آپ کو یہ سمجھ، ان 5 ارکان دین کی تشریح اور توضیح اور تفسیر کے اوپر بیشتر مواد آپ کو ملے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 50 سالی کوشش کے نتیجے میں دین کا وسیع تصور آپ نے رائج کیا، اور آپ نے کہا کہ نہیں، یہ نظام زندگی ہے، یہ زندگی کے 5 مقامات پر گڑے ہوئے 5 ستون نہیں ہیں، یہ مکمل نظام زندگی ہے. اور اس نظام زندگی کے نتیجے میں آپ کو موجودہ نظام کلیتاً بدلنا ہوگا تاکہ وہ نظام زندگی لا سکیں کہ جو آپ کے نزدیک حق ہے اور اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے. تو یہ دوسری بات ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کامیابیوں کے ضمن کے اندر، کہ یہ کامیابی جو آپ نے حاصل کی ہے فکری میدان کے اندر، اور وہ پائیدار انقلابات وہ ہوتے ہیں جو فکری میدان میں پہلے کامیابی حاصل کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں فکر اعمال کا حصہ بنتی ہے، بالآخر وہ کردار کا حصہ بنتی ہے، بالآخر وہ ایک مضبوط نظام کی حیثیت میں زمین کے اندر پیوست ہوتی ہے. اس کے بعد اسلامی حکومت کا تصور ہے. اسلامی حکومت کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان بادشاہ نے جو کام کیا وہ اسلامی ہے. چاہتے ہمارے یہاں خلفاء راشدین کے بعد بھی بنو امیہ اور بنو عباس تک سب کے لیے خلفاء کا لفظ استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے، حالانکہ وہ سلاطین بن چکے ہوئے تھے، وہ جابر بادشاہ بن چکے تھے، ملوک بن چکے تھے، لیکن ان کے لیے ایک، اور اس کے اندر امت کے اندر بھی کوئی انتباہ موجود نہیں. مجموعی طور پر مسلمانوں نے بھی اس کو تسلیم کر لیا ہوا تھا، اور عمومی طور پر ان کے حکمران بھی یہ حق اپنا منواتے تھے کہ ان کا ڈیوائن رائٹ، ان کا یہ الہی حق ہے کہ وہ لوگوں پر حکومت کریں. کبھی ان کے لیے ذل اللہ کا لفظ استعمال کیا نہیں. ایسے جابر حکمران کہ جو مسلمانوں پر جبر اور قوت کے ذریعے سے حکمرانی کرتے اور ان کی کھالیں کوڑوں سے ادھیڑتے تھے، ان کے لیے لکھنے والے جو ہیں وہ ذل اللہ کا لفظ لکھتے تھے. یہ التباس ہے، یہ الجھاؤ ہے اس بنیاد کے اوپر کہ لوگ اسلامی حکومت اور غیر اسلامی حکومت میں کوئی امتیاز نہیں کرتے تھے اور صدیوں تک نہیں کرتے تھے. جو کام بادشاہ کر رہا ہے وہ اسلام ہے، جو اسلام کہتا ہے وہی تو بادشاہ کر رہا ہے. لیکن تحریک اسلامی نے اس التباس کو، جو بڑا بھاری ذہنی الجھاوا تھا، اس کو بڑی محنت سے دور کیا، اور بالآخر اسلامی حکومت اور غیر اسلامی حکومت میں لوگوں کو فرق معلوم ہو گیا، اور آج لوگ اس کا امتیاز کرتے ہیں. ایک بڑا دیندار مسلمان حکومت کر رہا ہو تو بھی لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر اسلامی حکومت ہے. اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ اسلامی حکومت کا حدود ربا کیا ہوتا ہے، اس کے فد و خال کیا ہوتے ہیں، اس کی نوعیت اور ماہیت کیا ہوتی ہے، اور غیر اسلامی حکومت کیسی ہوتی ہے، چاہے اس کو چلانے والا جو جنید بغدادی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ غیر اسلامی حکومت ہے تو اس کے خد و خال متعین ہے، اس کو یہ نہیں دیکھا جائے کہ چلانے والا کون. اسی طرح سے قومیت کا مسئلہ ہے. ایک لمبے عرصے سے قومیت جو ہے وہ نسل سے، زبان سے، کلچر سے، علاقے سے، ان چیزوں سے اخذ کی جاتی رہی ہے، اور یہاں تک یہ مسلمانوں کے اندر مروج ہو گئی اور ان کی بے شمار قومیں بن گئیں. لیکن اس الجھاوے کو بھی تحریک اسلامی نے گزشتہ 40-50 سال میں دور کر کے بالآخر یہ ثابت کر دیا اور منوا لیا کہ مسلمان نسل اور زبان کی بنیاد پر نہیں بلکہ یہ نظریے کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں. چاہے یہ مولانا مودودی صاحب کا دیا ہوا نظریہ ہی تھا، اور میں پھر اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ مولانا مودودی صاحب کے سفر قومیت کو نکال کر کے پھر اس دور کے لٹریچر کو آپ دیکھیے تو آپ کو معلوم ہے کہیں پر بھی کوئی شخص اس بات کو اٹھانے والا نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے علماء کرام اور بڑے بڑے سجادہ نشین اور بڑے بڑے امام الامت وہ قومیت کو علاقے سے نکالتے تھے، اور علاقوں کے اندر جو لوگ رہتے تھے ان کو اس قومیت کے فرقے قرار دیتے تھے. یہ تحریک اسلامی کے اہل فکر کا اور تحریک اسلامی کے اس ملک کے اندر بانی کا یہ بہت بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے قومیت کو اسلام کے ساتھ وابستہ کر کے، نظریے سے وابستہ کر کے مسلمانوں کو اس گڑھے سے نکالا کہ جس گڑھے کے اندر عام طور پر کفار پڑے ہوئے ہیں دنیا بھر کے اندر، اور جس کے نتیجے میں کشمکشیں برپا ہوتی ہیں علاقوں کی بنیاد پر، زبانوں کی بنیاد پر، اور قومیتوں کی بنیاد پر، چھوٹی چھوٹی شناخت کی جو چیزیں ہیں ان کی بنیاد پر ان کے درمیان باہمی تصادم ہوتے ہیں. اور آپ کے ملک کے اندر بھی جب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب لوگوں کو موقع مل رہا ہے کہ وہ اسلامی قومیت کو نظر انداز کر کے علاقائی قومیت کو اور دوسری قومیتوں کو ابھاریں، تو اس کے نتیجے میں تصادمات کا اور باہمی آپس میں اختلافات کا کتنا بڑا سلسلہ ہے جو جاری ہو رہا ہے. تو تحریک اسلامی نے نسل کی بجائے اور علاقے کی بجائے نظریے کو
قومیت کی بنیاد بنایا اور اس کو پیش کیا. قبل تقسیم کے جو ارکان ہیں ان کو معلوم ہوا کہ قومیت کا مارکا کتنا زبردست مارکا تھا, اور علماء کرام کی خاصی بڑی تعداد جو تھی وہ علاقائی قومیت اور نسلی قومیت ان چیزوں کے اندر پڑی ہوئی تھی, اور وہ نظریاتی قومیت کو کھلم کھلا اس کے خلاف کرتے تھے. آج میرا خیال ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر کے اسلام کا راستہ روکنا چاہتے ہیں, اور وہ بے شمار لوگ ہیں, وہ بلا شبہ قومیتوں کے دوسرے تصورات میں الجھ سکتے ہیں, لیکن عام مسلمان بھی اس وقت تصور ہی رکھتا ہے کہ مسلمان کی قومیت اسلام کے طرف سے ہوتی ہے, زبان نسل اور علاقے کے طرف سے نہیں ہوتی ہے. یہ تحریک اسلامی کی کامیابی فکری میدان کے اندر ہے. اسی طرح سے جب ہم اسلامی حکومت کی بات کرتے تھے عام مسلمانوں میں, تو قرآن کی حکومت اور قرآن یا قوانین یہ تذکرہ ہوتا تھا, اور اس پر باقاعدہ مسلمانوں میں مقتدی فکر موجود تھے کہ اصل تو قرآن ہے, وہی بنیاد ہے, اسی کی بنیاد پر جو نظام بنایا جائے گا وہی نظام ہے کہ جو اسلامی نظام کہلائے گا. اس پر حکومت کے ادارے بھی موجود تھے, اور مسلمانوں کے اندر خاصی تعداد میں ایسے لوگ موجود رہے جو قرآن کو تنہا اسلامی حکومت کا اور اسلامی نظام کا سورس قرار دیتے رہے. لیکن تحریک اسلامی نے اس بات کو شد و مد سے اٹھایا اور بالآخر اس کو منوا لیا کہ تنہا قرآن نہیں بلکہ قرآن کو لانے والا اور لانے والے کا طرز عمل اور تشریحات جس کو ہم سنت کہتے ہیں وہ اس کا حصہ ہے, جزو لا ینفک ہے. قرآن تنہا کافی نہیں ہے نظام حق کو لانے کے لیے جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے ساتھ منسلک نہ ہو. اور یہ تحریک اسلام کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس نے کتاب و سنت کے مشترکہ اتباع کو اسلامی نظام کا منبع قرار دیا اور منوا لیا اس کا. لیکن تحریک اسلامی کے اولین علم برداروں نے بطور خاص مولانا مودودی صاحب نے, اس کے بعد مجموعی تحریک اسلامی کے طرز عمل اور لٹریچر میں جو کام کیا اس کے نتیجے میں مغربی تہذیب اور مغربی افکار کی جو ذہنی مروبیت ہمارے تعلیم یافتہ طبقے بد کثرت سے گہرے پہنچ جمائے ہوئے بیٹھی تھی, اس کو ایک ایک کر کے ایسا نکالا ایسے کانٹے نکالے جاتے ہیں, سوئیاں نکالی جاتی ہیں, اور یہاں تک کہ آج ہم اس مرحلے میں پہنچ کر کے پاکستان بننے کے 40 سال کے بعد ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص مغربی احوال کا حوالہ دیتے ہوئے, مغربی دانشوروں کا حوالہ دیتے ہوئے اسلام کے معاملے میں, یہ پاکستان کے معاملے میں, مسلمانوں کے بارے میں اس کو قابل اعتبار چیز نہیں سمجھتا ہے. اور اب وہ مروبیت باقی نہیں رہے گی مسلمانوں کے اندر کہ جو مروبیت 40 سال پہلے مسلمانوں کے اندر مغرب کے مقابلے میں پائی جاتی تھی. یہ گویا کہ وہ زمین کو ہموار کرنے اور بلڈوز کر کے اس کو قابل کاٹ بنانے کی بات ہے کہ جس زمین کے اندر آپ اسلام کا پودا لگانا چاہتے ہیں. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اولین دور میں پاکستان بننے کے بعد بھی سرکاری سطح پر ایک ایسے اسلام کا ماڈل تیار کر کے اس کو رائج کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں بہت سی مغرب کی ضروریات اور اس کے کردار کے اجزاء اور اس کے کلچر کے بہت سے پہلو اسلام کے اندر سمو لیے جائیں اور سمیٹ لیے جائیں اور ان کو محبوب بنا لیا جائے, اور اس کے لیے اصطلاحات وضع کی گئی. سود کے لیے نفع کی اصطلاح استعمال وضع کی گئی, شراب کے لیے گنجائشیں نکالی گئیں, موسیقی کے لیے گنجائشیں نکالی گئیں, اور اسی طرح سے مرکز ملت کے نام سے مرکزی اقتدار کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے اور اشتہارات کو لوگوں کے خلاف جاورانہ طریقے پہ استعمال کرنے کے لیے راستے نکالے گئے. غرض یہ کہ ایک سرکاری سطح کا ایک ایسا اسلامی ایڈیشن کہ جس کے اندر مغربی تہذیب پورے طور پر سموئی ہوئی ہو, اور جو راج الوقت حکمران مسلط ہو چکے ہیں حادثے کے طور پر ان کی بقا کا مستقل انتظام کیا گیا ہو. لیکن 40 سال میں آپ نے دیکھا کہ فکری میدان کے اندر اس سارے کاروبار کا اس طرح سے دیوالا نکالا گیا کہ اب وہ ادارے مفقود ہو چکے, اور اگر وہ کوئی موجود ہوگا تو اب وہ اس طرح کی باتیں کرنے کی نہ ان میں جرت ہے اور نہ ہمت ہے نہ استطاعت ہے, اور نہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ماحول ایسا رہ گیا کہ ایسی باتوں کو بھی چلا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک اسلامی کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ جو اس میدان میں حاصل کی گئی ہے, اور اب میں عملی کامیابیوں کے چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. عملی کامیابیوں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی نئی نسل کو اسلام کے لیے مسخر کرنے اور اس کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کا ایک کام ہے جو تنے تنہا اس ملک میں تحریک اسلامی نے کیا ہے. باقی گروہوں نے نئی نسل کو بگاڑنے, ایکسپلائٹ کرنے, اس کو گمراہ کرنے, اس کے افکار کو خراب کرنے, اس کے کردار کو گندا کرنے کی کوششیں تو بلا شبہ کی ہیں. اپنے بچوں کے ساتھ اس سے زیادہ ظلم اور کوئی نہیں کر سکتا, کوئی قوم نہیں کر سکتی کہ ان کو ان ایکٹیویٹیز میں ان سرگرمی کے اندر مبتلا کرے. لیکن تحریک اسلامی نے جن بچوں کو سرپرستی قبول کی، جن کو اپنے ساتھ ملایا، جس بڑے پیمانے پر ان کے ساتھ کام کیا، ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ تحریک اسلامی کے نتیجے کے کام کے نتیجے میں نئی نسل کے جو ہمارے پیچھے پیچھے آئی ہے، اس نئی نسل کے اندر فکری طور پر بھی عملی طور پر بھی اسلام کا غلبہ بہت بڑے پیمانے پر موجود ہے. اور یہ تحریک اسلامی کی کامیابی میں سے بہت بڑی کامیابی ہے، اس نے اپنے پیچھے آنے والوں کو بھی اس راستے پر چلنے کا سامان کیا، ان کے لیے ان کے سامنے وہ راستہ کھولا کہ جس راستے پر چل کر کے وہ فلاح اور اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور اس دنیا کے اندر اقام الدین کا خیر اثر انجام دے سکتے ہیں. اسی طرح سے عملی کامیابیوں میں ایک کامیابی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے، یہ تحریک اسلامی نے اپنی تنظیم کے ذریعے سے اصلاح اخلاق عامہ کی ایک بہت بڑی ملگیر تربیت گاہ قائم کر رکھی ہے. لوگ بڑے پیمانے پر اس معاشرے کے افراد کو اپروچ کرتے ہیں، انہیں چھوٹے چھوٹے افکار کے ٹکڑے کتابوں اور پمفلٹوں اور دوبرکوں کی شکل میں دیتے ہیں، ان سے گفتگویں کرتے ہیں، ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں. ان کے لیے مختلف پورے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں مجالس سے صالحین بنائی گئی ہیں جن ان کو جمع کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو ہر سطح سے مختلف انداز میں تربیت دے کر کے چند برسوں کی کوشش کے بعد ان کو ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا شہری، ایک اچھا بھائی، ایک اچھا بیٹا، ایک اچھا باپ بننے کی ان کے اندر صلاحیتیں پیدا کی جاتی ہیں. یہ تنہ تنہا تحریک اسلامی اس ملک میں کر رہی ہے. ہم نے پورے ملک کے اندر، یعنی تحریک اسلامی نے پورے ملک کے اندر اصلاح کا عمل مسلسل جاری کر رکھا ہے، اور ہر روز جو چڑھتا ہے اور ہر دن جو نکلتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ افراد پہلے کے مقابلے میں بہتر ہو جاتے ہیں، پہلے کے مقابلے میں اسلام سے قریب تر ہو جاتے ہیں، پہلے کے مقابلے میں اسلامی شعور میں مزید پختہ ہو جاتے ہیں، پہلے کے مقابلے میں کردار میں صالح تر ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے سیاست ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سیاست ہمارے ہاں جس نوعیت کی ہے، اس نوعیت کی سیاست کے اندر ہم نے ایک اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کی اور اس کو رائج کرنے کی کوشش کی کہ پورے ملک میں ایک ایسی باصول اپوزیشن وجود میں آئے کہ جو نظریاتی ہو، جو بااخلاق ہو، جو پرامن ہو، جو معاشرے کو اصلاح کی طرف لے جائے، جو معاشرے کو سمجھا کر بجھا کر لے جائے، اس کو ورگلا کرنے لے جائے، اس کا ہم نے اہتمام کرنے کی کوشش کی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ تحریک اسلامی نے گزشتہ سالوں میں اس طرف اچھی خاصی پیش قدمی کی ہے، اور ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ایک باصول اپوزیشن اس ملک میں وجود میں رہے، اور وہ رہے تو ایک تو باصول اپوزیشن، دوسرے موقع شناس اپوزیشن، اور تیسرے لوگوں کے ضمیر شناس اپوزیشن، کہ لوگوں کا ضمیر اب کیا ہے، لوگ کیسا سوچتے ہیں، لوگوں کے اندر فیلنگز کیا ہیں، ان فیلنگز کو جانچ لینا، پرکھ لینا اور اس کے مطابق اقدامات کرنے کے لیے پروگرام بنانا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک باشعور اپوزیشن کے لیے بہت ضروری ہے، اور تحریک اسلامی واحد مفرد اس معاملے میں ہے کہ وہ ملکی حالات کا ٹیمپو کو تھرمامیٹر سے جان لیتی ہے اور اس کی روشنی میں اقدامات کرتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنے اصولوں کو کبھی بھی اقرار کے لیے فروخت نہیں کرتی. پاکستان میں جمہوریت کا واحد علمبردار گروہ صرف تحریک اسلامی ہے، اور اس نے اس کے اوپر اس کو ثابت کیا ہے. لوگوں کے لیے جمہوریت یہ ہے کہ جب وہ اقرار میں آ جائے تو بس جمہوریت قائم ہو جاتی ہے، اور جب اقرار سے ہٹ جائے تو پھر عامریت قائم ہو جاتی ہے. ان کا پیمانہ بالعموم یہ ہے کہ ان کے اقرار میں رہنا ہی جمہوریت ہے، ان کے اقرار سے ہٹنا ہی عامریت ہے، جبکہ نوعیت یہ نہیں ہے. اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا ہے کون سی پارٹی آ گئی تو جمہوریت قائم ہو جائے گی اور کون سی پارٹی کی جانب سے عامریت ہو جائے گی. عامریت الگ ہے، اپنی ایک ڈیفینیشن اور ایک اپنی اصطلاح رکھتی ہے، اپنا مزاج رکھتی ہے، اور جمہوریت اپنا ایک طرز عمل الگ رکھتی ہے. اس کا کوئی تعلق بھی کسی فرد کے آنے اور جانے سے نہیں. تحریک اسلامی نے اپنی تنظیم کے اندر بھی ہر سطح پر اور ملک کے اندر بھی ہر سطح پر ہمیشہ شورائی اور جمہوری نظام کی علمبرداری کی ہے، اور یہ سبب ہے کہ یہ منفرد جماعت میرے علم کی حد تک کہ جو جس کے دستور میں باقاعدہ نکات بار ان کے مختلف مناصب کے انتخاب کی مدتیں مقرر ہیں کہ مقامی جماعت کے لیے یہ وقت ہوگا، ضلع کے لیے یہ ہوگا، اور یہ ہر سطح پر ہے، اور اس میں ماشاء اللہ کے اندر بھی اس میں کبھی تاریخ نہیں کی جاتی اور کبھی تاخیر نہیں کی جاتی، اس کو بہانہ نہیں بنایا جاتا. ہر سطح پر ہم اس کا اہتمام ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ ملک جماعت کے اندر جمہوریت کہ جو مدارج ہیں وہ ہمیشہ قائم رہیں اور ان میں ترقی ہوتی رہے، ان میں اضافہ ہوتا رہے. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ غالباً پورے ملک میں کسی اور نظام جماعت کے اندر موجود نہیں ہے. اسی طرح سے معاشرے کے مزاج کو آئینی اور قانونی بنانے کا اہتمام, کیونکہ جس وقت تک معاشرے کا مزاج آئینی اور قانونی نہ بنے اس وقت تک ملک میں جمہوریت سرسبز نہیں ہو سکتی, اسٹیبلش نہیں ہو سکتی, چل نہیں سکتی.
وزٹ تذکیر ڈاٹ او آر جی